بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، پھر آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد ایک مرتبہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ اپنے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اب اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ صہیونی دہشت گردوں نے فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست کیرالا میں شدید دھماکے سے مال بردار بحری جہاز کے کئی کنٹینر غرق ہو گئے ہیں۔ اور ہندوستان کے ساتھ پانی اور کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے پر امریکہ کا تسلط ہو گیا ہے اور اس ادارے کے اقدامات اس کے قوانین اور اصول کے تحت نہیں بلکہ امریکی فرامین کے مطابق ہو گئے ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران نے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے میں شمولیت کے معاہدے کو اپنی پارلیمنٹ میں منظور کیا ہے اور ان قوانین کا پابند ہے، لہذا یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے کسی قسم کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی جیسے ترقی یافتہ علم تک دسترسی ہر قوم کا بنیادی حق ہے، اور کسی کو بھی ایران سمیت کسی ملک پر دباؤ ڈالنے اور اسے محدود کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے زور دے کر کہا کہ یہ دوہرے معیار ناقابل قبول ہیں۔ محمد اسلامی نے آئی اے ای اے کے مطالبات اور اقدامات کو سیاست زدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی اشتعال انگیز اقدام سے متاثر ہوئے بغیر اپنے واضح اور اصولی منصوبوں پر مستحکم طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے سلسلے میں جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کی حالیہ رپورٹ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے یورپی اور امریکی دباؤ کا ماحصل قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ تہران ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے این پی ٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے قانونی تقاضوں کے تحت ہمیشہ آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون کا پابند رہا ہے، اور اس نے گزشتہ 2 سال کے دوران بھی عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کے حوالے سے اپنے اقدامات کے ذریعے خود کو بہترین انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس کہ ایجنسی نے یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کے دباؤ میں پہلے تو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ تیار کی اور اس کے بعد یورپی ممالک نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تاکہ اپنے پیش نظر ممکنہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کروا دیں۔ اسماعیل بقائی کا یہ بیان بورڈ آف گورنرز کے آج شروع ہونے والے اجلاس کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس میں بورڈ نیوکلیئر سیفٹی سیف گارڈ معاہدوں کے نفاذ اور ایجنسی کی سائنسی اور تحقیقی سرگرمیوں جیسے مسائل کا جائزہ لے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر ایران کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی بھی ہے تب بھی ایران یقینی طور پر اپنے تعاون کی سطح کو پہلے سے زیادہ نہیں بڑھائے گا۔ یورینیم افزودگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورینیم کی افزودگی سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے میں استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے بعض اتحادیوں سمیت دنیا کے بہت سے ممالک یورینیم افزودگی کرتے ہیں مگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں۔ یورینیم کی افزودگی ایران کی قومی جوہری صنعت کے نظام کا ایک لازمی حصہ ہے، اور یورینیم افزودہ کرنے کی یہ صلاحیت ایران کے قومی مفادات کے پیش نظر حاصل کی گئی ہے جو ایرانی سائنسدانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی اور اس میں وسعت آئی، اور بلا شبہ قوانین کی روشنی میں یہ ایران کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جوہری شعبہ ہو یا کوئی اور شعبہ، دشمن کی توسیع پسندی کے مقابلے میں ایران کی مزاحمت اور پامردی یقینی طور پر مقابل فریقوں کے مزید توسیع پسندانہ اور غیر قانونی مطالبات کے راستوں کو بند کر دے گی۔ ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے انٹیلیجنس آپریشن کے کئی اسٹریٹجک پیغامات، خاص طور سے صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایرانی انٹیلیجنس آپریشن نے دنیا کو اپنی طاقت دکھا کر اسرائیل کی انٹیلیجنس برتری کے افسانے کی حقیقت عیاں کر دی ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ جب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کا چرچا عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ اس اہم ایرانی انٹیلیجنس آپریشن پر المیادین نیٹ ورک نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی انٹیلیجنس سروس کی جانب سے کیا جانے والا پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن ایک اسٹریٹجک زلزلہ ہے جس نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایرانی ٹیلی ویژن نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق صہیونی حکومت سے متعلق حساس اسٹریٹجک معلومات اور دستاویزات کی ایک بڑی مقدار بشمول اس غاصب حکومت کے ایٹمی منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات مکمل طور پر ایران کے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ اتوار کے روز ایک انٹرویو میں ایران کے انٹیلیجنس وزیر سید اسماعیل خطیب نے صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس دستاویزات کے بارے میں کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے صہیونیوں کی آپریشنل اور اسٹریٹجک معلومات کی بہت بڑی تعداد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور انٹیلیجنس فورسز کی کوششوں سے یہ دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ آپریشن کی نوعیت کے جواب میں جس کی وجہ سے یہ بڑی دریافت ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک بڑے اور پیچیدہ آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلیا پر ڈرون سے حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نمائندہ فرانچسکا البانیز نے زور دے کر کہا ہے کہ میڈلن فلوٹیلا کسی بھی طرح سے اسرائیلی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں تھا اور بین الاقوامی سمندر میں اسرائیل کو اسے روکنے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں تھا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی بحری فوج نے فلسطین کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا جہاز کا بین الاقوامی سمندر میں محاصرہ کیا اور اسے قبضے میں لے کر جہاز پر سوار افراد کو حراست میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز کا محاصرہ کرنے کے بعد کمیونیکیشن کو جام کیا اور مطالبہ کیا کہ جہاز پر موجود ہر شخص اپنا فون بند کر دے، جس کے بعد جہاز کے ارکان کا رابطہ منقطع ہو گیا جبکہ جہاز سے جاری لائیو نشریات بھی بند ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز پر ڈرون سے حملہ کر کے لوگوں پر ایسا سفید اسپرے کیا جس نے ان کی جلد کو متاثر کیا۔ دوسری جانب اپنے ایک بیان میں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی فریڈم فلوٹیلا کے جہاز کو روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلوٹیلا کو اسرائیل کے اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حماس نے میڈلن جہاز کے اغوا کو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے میڈلن جہاز کے کارکنوں اور مسافروں کی زندگیوں کا ذمہ دار اسرائیلی غاصب حکومت کو قرار دیا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے سابق کمانڈر نے میڈلن جہاز پر قبضے اور اس پر سوار فلسطینی حامی کارکنوں کی گرفتاری کو حکومت کی سیاسی اور فوجی شکست قرار دیا ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے سابق کمانڈر معروم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ واقعہ فوجی نہیں ہے بلکہ خالصتاً سیاسی ہے۔ وعدہ رہے کہ طے شدہ شیڈول کے مطابق اس جہاز کو آج پیر کے روز غزہ پہنچنا تھا اور اس کی وسیع میڈیا کوریج ہونی تھی، تاہم صہیونی فوجیوں نے اپنی مجرمانہ حرکتیں جاری رکھتے ہوئے اس جہاز اور اس پر سوار فلسطین حامی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اس جہاز پر معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور یورپی پارلیمان کی رکن ریما حسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد سوار تھے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر صہیونی دہشت گردوں کی پے در پے اور مسلسل بمباری سے جہاں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں امریکی صہیونی نام نہاد امدادی مراکز بھی اب فلسطینیوں کی قتل گاہ بن چکے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے کے متعدد مقامات پر بمباری کر کے مزید کم از کم 44 فلسطینی باشندوں کی جان لے لی جبکہ دسیوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے طبی ذرائع نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران 44 شہادتوں کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں کے توپ خانوں نے بھی مرکزی غزہ کے البریج پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کر کے متعدد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ صہیونی دہشت گردوں نے النصرات پناہ گزی کیمپ میں ایک ڈرون حملہ کیا جس میں 2 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اسی کیمپ کی ایک اور سڑک پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور 9 کو زخمی کر دیا۔ صہیونی ٹولہ اب تک اپنے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز پر کئی بار حملے کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر چکا ہے، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی ریاست کیرالا کے ساحل پر آج پیر کو ایک مال بردار جہاز میں شدید دھماکے سے درجنوں کنٹینر سمندر میں غرق ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مال بردار جہاز MV-1 ہائی 503 کولمبو سے نہاوا شیبا کی طرف جا رہا تھا، جس میں سینکڑوں کنٹینر رکھے ہوئے تھے۔ اس میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا جس نے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ جہاز کے اندر یہ دھماکہ کوچی سے تقریباً 315 کلومیٹر مغرب میں ہوا ہے۔ حادثے کے بعد جہاز پر موجود عملے کے 4 اہلکار لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جہاز پر عملے کے 22 اہلکار سوار تھے، جو سینکڑوں کنٹینروں کو لے کر نہاوا شیوا کی طرف جا رہے تھے۔ عملے کے لاپتہ اہلکاروں کی تلاش کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومت پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے، امن برقرار نہیں ہوا ہے۔ لندن میں اپنے ایک بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، جو پاکستان کے سفارتی وفد کے ہمراہ غیر ملکی دورے پر ہیں، کہا کہ پاکستان کشمیر، پانی اور تمام معاملات دیگر معاملات پر ہندوستان سے مذاکرات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تمام مسائل کا حل کشمیر سے ہو کر نکلتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے پہلگام واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے دیا اور اس نے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کا کہنا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان ملوث ہے اور اسی لیے اس نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹریوں میں لگنے والی آگ پر 30 گھنٹے گزر جانے کے باوجود مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق فائر بریگیڈ کے مطابق فیکٹری میں کیمیکل کی موجودگی اور تیز ہوا کی وجہ سے آگ پھیلی۔ آگ نے فیکٹری سے متصل کپڑوں کے گودام اور پلاسٹک بنانے کی فیکٹری کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے ایک فیکٹری مکمل تباہ ہو چکی ہے، جبکہ دوسری فیکٹری بھی بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آگ بجھانے میں مصروف 5 فائر فائٹرز زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ یوکرین نے ماسکو ایئرپورٹ پر ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے روس کی فیڈرل نقل و حمل کی ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے کے پیش نظر ماسکو کے 2 ہوائی اڈوں اور ماسکو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک دیگر ہوائی اڈے پر وقتی طور سے کچھ محدودیات لاگو کی گئیں، تاہم اب انہیں ختم کر دیا گیا ہے اور پروازوں کا نظام بحال ہو گیا ہے۔ مذکورہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ محدودیات مسافر بردار طیاروں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاگو کی گئی تھیں۔ مہاجروں اور تارکین وطن کو نکال باہر کرنے کے امریکی حکومت کے اقدامات اور ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن کے قانون کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے والوں کو کچلنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے نیشنل گارڈز کو لاس اینجلس شہر میں اتار دیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق فوجی گاڑیوں کی بڑی تعداد ہال آف جسٹس اور سٹی ہال کے سامنے تعینات کر دی گئی ہے۔ لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے ذریعے مہاجروں اور تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن اور مظاہرین کو کچلنے کی کارروائیوں کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن نے احتجاجی مظاہرے پیر کو مسلسل تیسرے دن بھی جاری رکھے۔ تارکین وطن نے لاس اینجلس شہر کے مرکز میں سٹی ہال کے سامنے اجتماع کیا اور پولیس اہلکاروں کے حملوں کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں جناب حسین تقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی حسین تقوی صاحب، ایران کے وزیر انٹیلیجنس حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس دستاویزات کے بارے میں کہا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس نے صہیونیوں کی آپریشنل اور اسٹریٹجک معلومات کی بہت بڑی تعداد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور انٹیلیجنس فورسز کے ذریعے یہ دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر صاحب، یہ موضوع اور اس سے جڑی ہوئی خبریں اس وقت عالمی میڈیا میں سر فہرست نظر آ رہی ہیں، اور یہ ایک ایسا سیاسی کہیے یا ایک ایسا انٹیلیجنس سونامی ہے کہ جو غاصب صہیونی حکومت میں رونما ہوا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس نے اسرائیل کے ایٹمی منصوبوں سے متعلق حساس دستاویزات حاصل کر لیں۔ یہ المیادین کی ہیڈنگ بن کر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایران کے میڈیا ذرائع نے بھی اور اسی طریقے سے دیگر میڈیا، علاقائی میڈیا ذرائع نے رپورٹس جو پیش کیے ہیں ان میں ہی بتایا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس سروسز نے اسرائیل سے حساس اور خفیہ معلومات پر مشتمل ایک بڑا آرکائیو حاصل کر لیا ہے، جس میں ہزاروں ایسی دستاویزات شامل ہیں جو اسرائیل کے ایٹمی منصوبوں اور دیگر اسٹریٹجک معاملات سے متعلق ہیں۔ ایران کے جو میڈیا ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دستاویزات نہایت اہم اور رازداری کی حامل ہیں، خفیہ دستاویزات ہیں، اور انہیں محفوظ طریقے سے ایران منتقل کیا گیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں معلومات کی منتقلی کے بعد ہی اس آپریشن کو عوام کے سامنے جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ یا جب تک ایران کے حکام مطمئن نہیں ہو گئے اس وقت تک انہوں نے اس کو منظر عام پر نہیں لائے، بلکہ جو ہے وہ جب بالکل ٹھوس طریقے سے تمام معلومات حاصل ہو گئیں اس کے بعد ایران نے اس کا جو ہے وہ اعلان کیا، تاکہ کسی بھی خطرے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی جو ہے اور اس کی جو پولیس ہے، اس نے 17 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ 2 نوجوان جو اسرائیلی شہری ہیں ان کے نام بھی باقاعدہ جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ وہ مثلاً ایران سے تعاون کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ دونوں حیفا کے قریبی علاقے جو ہے نشر کے رہائشی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ان گرفتاریوں کا تعلق اسی کیس سے ہو تو ان کی گرفتاری حساس معلومات کی ایران منتقلی کے بعد جو ہے وہ عمل میں، یہ مثلاً وہاں کے غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے اس خبر کو اس طریقے سے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ برملا کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چونکہ ان دستاویزات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا جائزہ لینے، ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے سے میں جو ہے وہ خاصا وقت لگے گا تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ان معلومات کو عوام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. ابھی ان کی جو ہے جانچ ہو رہی ہے, لیکن یہ خبر جو ہے بہت سے جو ذرائع ہیں وہ اس کو 7 اکتوبر 2023 کا جو طوفان الاقصی آپریشن غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہوا تھا, یہ دوسرا بڑا آپریشن جو ہے اس کو قرار دے رہے ہیں, جو غاصب صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس جو پیکر ہے اس پر بہت جو ہے وہ کاری زر جو ہے وہ لگی. آپ نے ذکر کیا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر انٹیلیجنس حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب کا, تو انہوں نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کے خفیہ جوہری دستاویزات جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں, اور یہ دستاویزات ملک منتقل بھی کر دی گئی ہیں. ان کے مطابق ان دستاویزات میں نہ صرف اسرائیل سے متعلق حساس معلومات شامل ہیں بلکہ امریکہ, یورپ اور دیگر ممالک کے بارے میں بھی اہم معلومات موجود ہیں جو ایران کی دفاعی طاقت کو بڑھانے میں مددگار جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. درحقیقت دیکھا جائے ایک ایسے نیٹ ورک پر ایران نے کام کیا ہے کہ جو اسرائیل جس کی فکر تک جو میں جو ہے نہیں کر سکتا تھا کہ ایران ایسا کا. اس سے ایران کی انٹیلیجنس طاقت, پاور, قوت اور اس کے جو ذرائع ہیں اس کا جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ہے کتنا بڑا کام جو ہے وہ انجام دیا. انہوں نے مزید بتایا کہ یہ ایک بڑی اور پیچیدہ خفیہ کارروائی تھی جس میں پہلے اسرائیلی ذرائع تک رسائی حاصل کی گئی اور پھر ان سے اہم معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی گئیں. اس کامیاب مشن کے لیے مکمل منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اللہ کے فضل سے ایران کو یہ قیمتی معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو گئی ہیں. ایران کے وزیر انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ ان دستاویزات کو ملک لانے کے طریقے بھی انتہائی اہم ہیں اور ان کو خفیہ رکھا جائے گا, اس لیے اس کارروائی کی تفصیلات فی الحال ظاہر نہیں کی جائیں گی, لیکن وقت آنے پر دستاویزات کو عوام کے سامنے ضرور لایا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حسین اختر صاحب, میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے ان معاملات پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. یہ بھی واضح نہیں کہ آیا یہ خبر اسرائیل کے ایک نیوکلیئر ریسرچ سینٹر پر گزشتہ سال ہونے والے سائبر حملے سے جڑی ہوئی ہیں یا نہیں, اس میں بھی جو ہے وہ قطعی طور پر اس بات کو نہیں کہا جاتا. لبنانی جو چینل ہے المیادین کے فلسطین میں جو بیرو چیف ہیں ناصر الحام کا کہنا ہے کہ ایران کے ہاتھ جو اسرائیلی اسٹریٹجک دستاویزات لگنے کے بعد امکان ہے کہ موساد کے سربراہ کو برطرف جو ہے وہ کر دیا جائے. یہ ان کا ایک جو ہے نا, چونکہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر جو ہے وہ کسی حکومتی سطح پر جو ہے وہ انجام پایا ہے. اس خبر کو اسرائیلی میڈیا میں بھی نمایاں کوریج ملی ہے. اسرائیل کے چینل 12 نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے جوہری پروگرام سے متعلق خفیہ آرکائیو حاصل کر کے انہیں فلسطین کے مقبوضہ علاقے سے باہر منتقل کر دیا ہے, جبکہ اسرائیلی وزارت دفاع نے اس پر کوئی تبصرہ جو ہے وہ نہیں کیا. بہرحال یہ جو ہے علاقے کی ایک بہت ہی ٹاپ خبروں میں سے ایک خبر ہے, لہذا اس پر جو ہے وہ ایران نے اپنا ابتدائی جو اعلان ہے وہ وزیر انٹیلیجنس کے ذریعے سے جو ہے وہ کر دیا, اور ایران کا اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق خفیہ معلومات جو ہے وہ حاصل کرنے کا اعلان اس نے درحقیقت پورے علاقائی حالات کو جو ہے وہ ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا ہے, اور اس سے ایران کی ایک قوت, طاقت اور اس کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ علامت بن کر جو ہے یہ خبر جو ہے وہ ابری ہے. میرے پاس اس وقت جو عالمی انعکاس اس خبر کے حوالے سے سامنے آیا ہے اس کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا کچھ موجود ہے، اور اسرائیلی اخبار ماریو نے بھی جو ہے اس خبر کو نہایت ہی تشویشناک قرار دیا ہے، اپنی سرخی بھی اس نے لگائی ہے۔ اس کے علاوہ عبرانی زبان کے میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کو دی جانے والی حالیہ دھمکیوں اور حملوں کی جو ہے وہ کے بعد اس قسم کا اعلان جو ہے اس نے درحقیقت جو ہے پورے اسرائیل کو جو ہے وہ اس کے انٹیلیجنس سروسز کے حوالے سے سب پر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ایک اور اسرائیلی اخبار ہے اسرائیل ہیوم، اس نے بھی اپنے دیگر جو ہے وہ ہم خیال میڈیا اداروں کی طرح جو وزارت دفاع کے سینسر بورڈ کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک اسرائیلی ویب سائٹ ہے شاموریوم، اس میں بھی اس خبر کا جو ہے وہ انعکاس ہوا ہے، اور انیٹیل ٹائمز ایک جو ہے سوشل میڈیا پیج ہے، اس نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایران کی بہت ہی پیچیدہ ایک بہت ہی مثلاً ٹائمنگ کے ساتھ مرتب کی گئی جو ہے وہ ایک کارروائی تھی، اور ایران اس میں سرخرو ہوا، اور ایران کے پاس اطلاعات و معلومات اور غاصب صہیونی حکومت کے جو ایٹمی اثاثے ہیں اس کے متعلق جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اس نے ایران کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے، چونکہ غاصب صہیونی حکومت کھل کر ایران کے ساتھ دشمنی پر تلا ہوا ہے، اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جو وہ اپنے ہاتھ سے جانے دے، لیکن ایران نے ایسا جواب دیا ہے کہ یقینی طور پر ابھی اس وقت جو ہے اس کی تمام انٹیلیجنس سروسز جو ہیں وہ حواس باختہ ہو چکی ہیں، اور آگے دیکھیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ جو اطلاعات معلومات ہمیں ملتی رہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ آنے والی خبروں میں تجزیوں میں اس کا ذکر کریں گے۔
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب تفصیلی گفتگو کا، اور سامعین کو بھی محظوظ ہوئیں گے اس خبر تفصیل سے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اختتام کو پہنچتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ صحابہ کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے. عید قربان کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین, عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین, سب سے پہلے ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں ان اشعار سے. بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا ہے عید نے, بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا ہے عید نے, ایک نغمہ دل کے ساز پہ گایا ہے عید نے. یہ رحمتوں کا دن ہے, مرادوں کی رات ہے, پھر دو جہاں کو آج سجایا ہے عید نے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, الحمد لله على ما هدانا, وله الشكر على ما أولانا.
عید الاضحیٰ حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور خدا کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے. اور یہ عید اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حق طلبگار مومنین خدائی احکامات کے تابع ہیں۔ عید قربان کے دن قربانی کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ جو قرب الہی کے حصول کے لیے تسلیم و رضا کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوتے ہوئے اپنے دل و جان سے عزیز فرد کو قربان گاہ میں ذبح ہونے کے لیے لے گئے۔ خداوند عالم نے بھی اس تسلیم و رضا اور اطاعت و بندگی کو دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی جانب ایک دمبا ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اسلامی عیدیں جیسے عید الفطر، عید بعثت، عید غدیر اور عید قربان یا عید الاضحیٰ اہم واقعات کی یاد تازہ کرنے کے علاوہ صاحبان عبرت کے لیے تعمیری، اسٹریٹجک اور درس آموز نکات کی بھی حامل ہیں۔ عید اصطلاح میں وہ دن ہے کہ جب آسمانی نعمتیں مومنین پر نازل ہوتی ہیں۔ اسلامی ثقافت میں بھی جس دن انسان کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اسے عید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، خواہش تسکین دل ہے راحت جاں عید ہے، خواہش تسکین دل ہے راحت جاں عید ہے، اہل ایماں کے لیے خوشیوں کا ساماں عید ہے، ذرہ ذرہ جگمگاتا ہے عجب انداز سے عالم اسلام میں ہر سو نمایاں عید ہے، مسکراہٹ ہے لبوں پر تو دلوں میں چاہتیں، مسکراہٹ ہے لبوں پر تو دلوں میں چاہتیں، آ رہا ہے خوش نظر ہر اہل ایمان عید ہے۔
اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوى والمغفره اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔
سامعین، عید کے معنی لغت میں رجوع اور پلٹنے کے ہیں، اور قربان کے معنی قربانی کرنا یا ہر اس عمل کو انجام دینا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ خدا سے تقرب حاصل کرتا ہے۔ اس بنا پر عید الاضحیٰ کو مقام تقرب الہی کی جانب انسان کی بازگشت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ مقام تقرب انسان کو نفسانی خواہشات سے مقابلے اور تہذیب نفس کے پرتوں میں خود سازی اور گراں بہا مواقع سے استفادے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ خانہ خدا کے زائرین کے جو بہت زیادہ سختیاں برداشت کر کے اور دنیاوی خباستوں اور رذائل سے خود کو پاک کر کے آخری منزل تک پہنچتے ہیں، اور وہ افراد بھی کہ جو اس دن کو خدا کے مخصوص دنوں میں قرار دیتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ کو جشن مناتے ہیں۔ اس دن مسلمان تاریخ کی دو یکتا پرست عظیم ہستیوں جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے عمل کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے ایثار و قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرتے ہوئے کہ جسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے، سعادت کے حصول کے در پہ ہوتے ہیں۔
عید الاضحیٰ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرنے کے ساتھ ہی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ سچے مسلمانوں کو نہ صرف زبان و گفتار کے ذریعے خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ حق و حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو راہ طریقت و معرفت کے عظیم رہنما ہیں، عید الاضحیٰ کے دن دنیا سے بیزاری اور قطع تعلقات کے سلسلے میں فرماتے ہیں، جان لو کہ یہ دنیا گویا ختم ہو چکی ہے اور اپنے ودا کا اعلان کر رہی ہے، اس کی خوبیاں نامعلوم ہیں جو تیزی سے پیچھ کر کے گزر رہی ہیں، اس کے مکینوں کو نابودی کی جانب لے جا رہی ہے اور اس کے پڑوسیوں کو موت کی جانب ہنکار رہی ہے۔ اے خدا کے بندو، ایسی سرائے سے کوچ کر رہے ہو کہ جس کا انجام نابودی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزوئیں تم پر مسلط ہو جائیں اور تم یہ تصور کر لو کہ تمہیں بڑی لمبی عمر تک یہاں رہنا ہے۔ عید الاضحیٰ خداوند عالم کی بارگاہ میں تقرب کا جشن ہے، اور یہ چیز اسی وقت محقق ہوگی کہ جب ہم خود سے دامن گیر تمام ناروا دنیاوی تعلقات سے اپنا رابطہ منقطع کر لیں۔
سامعین، حج کے تمام اعمال اور مناسک اس کے آغاز سے انجام تک اگرچہ مختلف شکلوں میں انجام پاتے ہیں، لیکن ایک مربوط اور ہم آہنگ جذبے کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی اور زرخیزی اسی ہم آہنگ جذبے کی روشنی میں واقع ہوتی ہے، اور یہ وہی خدا کی قربت کے مقام تک پہنچنا ہے کہ جو عید الاضحیٰ کے دن اور قربانی کی سنت کے ساتھ، کہ جو حیوان کو ذبح کرنے کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے، بہت زیادہ تجلی اور رونق حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ان کے عمل کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اسلام کا مقدس مذہب انسانوں کی قربانی اور ان کے بلی چڑھائے جانے کی عادت کی سختی سے مذمت کرتا ہے کہ جو کنعانیوں، مصریوں اور یورپیوں سمیت بہت سے قدیم قبائل اور اقوام میں عام تھی، اور اسی طرح بتوں اور انسانوں کے لیے بلی چڑھانے اور ذبیحوں کو جلانے کے عمل کی تائید نہیں کی ہے، جبکہ عید قربان کے روز قربانی کرنے کو ایک عبادت قرار دیا ہے اور اسے عوام کی منفعت کی راہ میں اور فقیروں کے لیے انفاق کی تلقین کی ہے۔ سامعین، اہل سنت کے بزرگ عالم دین فخر رازی کہتے ہیں، جاہلیت کے دور میں لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ خود کو فقراء سے بالا تر تصور کرتے تھے، اس لیے خداوند عالم نے مسلمانوں کو کفار کی مخالفت، فقیروں کے ساتھ مساوی برتاؤ اور تواضع اور انکسار کرنے، نیز قربانی کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ اس دن روزہ رکھنے کو اسلام میں حرام قرار دیے جانے کی وجہ شاید یہ ہو کہ تمام افراد قربانی کے گوشت سے کہ جو ان کو نصیب ہو اس سے کھائیں، اور روزہ رکھنے کے بہانے اس کے کھانے سے اجتناب نہ کریں۔
مبارک عیدت مبارک چیدی و ما آوردی خوش آمدی یا صفا آوردی خوش آمدی
روایت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے یہ عید الاضحیٰ گوشت سے مساکین کا پیٹ بھرنے اور ان کو سیر کرنے کے لیے قرار دیا ہے، اس لیے ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہت سے فقہا نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 سے یہ استدلال کیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو حتیٰ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے شائستہ ہے کہ فقیروں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و عقیدے کے ہوں، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناسی کے حج میں تحریر ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ ذبیحہ یعنی ذبح کیے ہوئے حیوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ ہدیہ دیں، ایک حصے کا صدقہ دیں اور اس کی کچھ مقدار سے کھائیں بھی، اور صدقہ مومنین کو دیں، اور اگر ذبیحہ کا کچھ حصہ یا سب کے سب کافر فقرا کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے ذبح کے لیے کچھ اہم فقہی مسائل بیان کیے ہیں۔
سامعین، متعدد روایات کی بنا پر کہ جو سنت اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو پانی دیا جائے، اور بہتر ہے کہ ذبح کا عمل دن میں انجام پائے اور رات میں اسے انجام دینے سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا واجبات میں سے ہے، اور لازم ہے کہ حیوانات کو ذبح کرنے کے وقت خدا کا نام لیا جائے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور دیکھو جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا، کہ یہ فسق ہے، اور شیاطین تو اپنے بانوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔
شاید اس امر کی حکمت یہ ہو کہ ایک حیوان کے ذبح کے وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جاندار مخلوق کی جان لے، اور یہ کام ایک طرح سے خدا کی خلقت میں تصرف ہے۔ اس بنا پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذبح کے وقت ہمیشہ خدا کا نام لیا جائے، تاکہ اس امر کی یاد دہانی ہو کہ یہ قتل جو انجام پا رہا ہے اس اجازت کی بنیاد پر ہے کہ جو خود حضرت حق نے دی ہے، کہ جو ہر چیز کا حقیقی مالک اور اس حیوان کا بھی حقیقی مالک ہے، اور حیوانوں کو انسانوں کا تابع بنانے اور ان سے استفادے